الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله تعالى الارض ويغني السماء بيمينه، ثم يقول: انا الملك، اين ملوك الارض، اين المتكبرون، اين الجبارون. اللهم صل وسلم على النبي الامي وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے ایمان کی بدولت ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے جو تحائف اور جو انعامات عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک عظیم تحفہ اور انعام وہ نماز ہے. دن رات میں پانچ دفعہ ہر مسلمان کو اصولوں اور شرائط اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سر بسجود ہونا ہوتا ہے، اور کثیر تعداد میں اہل ایمان ایسے ہیں جو اس پر عمل بھی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے اندر جب ہم قرآن کریم کی ایک تلاوت شروع کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہم سورت پڑھتے ہیں وہ سورہ فاتحہ کہلاتی ہے، اور پھر سورہ فاتحہ کے شروع کرتے ہیں جو ابتدائی تین آیات ہیں، یہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں دین کا خلاصہ بیان فرما دیا ہے. مسلمانوں کو، اہل ایمان، اگر وہ ان تین آیات کے اوپر غور اور خوض کریں، سوچنے سمجھنے کی کوشش کریں، تو یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا کہ یہ تین آیات ایک انسان کی ہدایت کے لیے کافی اور شافی ہیں. اس لیے کہ سب سے پہلی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا بیان ہے، الحمد للہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں جو جہانوں کے پالنے والے ہیں. اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا تھا؟ کائنات کے خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تمام جہانوں کے منتظم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کا پورا کا پورا انتظام، اس کی ملکیت، اس کا بھرپور طریقے سے سمجھنا، اس کو چلانا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اور وقت مقررہ سے پہلے پہلے اس کی حفاظت فرمانا، یہ تمام کے تمام خصوصیات صرف اللہ تبارک و تعالی کی دست قدرت میں. جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہی انسان کے خالق ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی اس کے پیدا کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی اس کے مالک ہیں، تو خود بخود معبودان باطنا اور اللہ کے سوا اگر کوئی کسی کی عبادت کرتا ہو تو اس کا غلط ہونا بھی ثابت ہو گیا. اس مسئلے کو علماء کہتے ہیں مسئلہ توحید. یعنی ایک اللہ کی وحدانیت پر عمل ہونا، اس پر اعتقاد ہونا اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا سے بیزاری اور اجتناب کرنا، یہ توحید پر عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کے لیے جو شرائط لگائی ہیں، ان شرائط میں جو پہلی اور بنیادی شرط ہے وہ توحید ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ وہ خالق کائنات ہے، وہ قادر حکمت ہے، جہاں چاہے جدھر چاہے جیسا بھی گناہ ہو اس کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن شرک کا اگر کوئی ارتکاب کرے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول اور فطرت ہے کہ اس کو معافی نہیں ہوتی، اس کو حساب دینا ہی پڑتا. اس کے بعد جب ہم نماز شروع کر کے دوسری آیت پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں اور ان کی رحمتیں، اس کی وسعتیں اور اس کی بڑھائی اتنی عظیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رحم ہے وہ دنیا میں بھی اور دنیا کے علاوہ بھی ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری اور ساری فرما دیا ہے. اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان اس کو اندھیرے میں رکھا جائے، اس لیے کہ جو ذات رحیم ہوگی، جو ذات رحمان ہوگی، وہ کسی کو گمراہ ہوتے ہونے کی اجازت نہیں دے گی، وہ کسی کو بیدار اور مددگار نہیں چھوڑے گی، اور وہ کسی پر بے وجہ زیادتی اور ظلم کا ارتکاب ہونے نہیں دے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی عظیم ہے کہ انسان کو دنیا میں بھیجا، لیکن دنیا کے اندر اس کو دوسرے جانوروں کی طرح کہ جو اس کا جی چاہے وہ کرتا پھرے، اور کوئی رہنمائی کوئی ہدایت کا سامان نہ ہو ایسا نہیں فرمایا، بلکہ انبیاء کا ایک سلسلہ جاری کیا. حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا، تو رسالت کا جو عقیدہ ہے اور رسالت کا جو پیغام ہے وہ اس الرحمن الرحیم کے تقاضوں میں شامل ہے، اس کے معنی اور تشریح کے اندر شامل ہے. دو مسئلے ہو گئے، مسلمان توحید پر قائم ہو جائے اور مسلمان رسالت کو سمجھ لے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے، تو پھر ایک آخری بات رہتی ہے، جو تیسرا مسئلہ ہے جو آج کے اس بیان میں میں آپ حضرات کے سامنے اس کے کچھ معلومات پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم بھی اس پر عمل کر سکیں. تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے روز جزا کے. یوم الدین عربی میں اس دن کو کہا جاتا ہے کہ جس دن میں ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، خواہ وہ عمل اچھا ہو تو اس کے بدلے میں جو دیا جاتا ہے اسے ثواب کہتے ہیں، اور اگر عمل برا تھا تو اس کے بدلے میں جو دیا جائے گا اسے جزا بھی کہتے ہیں، اسے عقاب بھی کہتے ہیں. یہ جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے اندر آیت پڑھتے ہیں، اس آیت کے اسرار اور رموز، اس آیت کی تشریح اور معنی پہ بھی ہمیں غور کرنا ہوگا. دنیا کے اندر ہم بظاہر گھر کے مالک ہوتے ہیں، زمین کے مالک ہوتے ہیں، فیکٹریوں اور کاروباروں کے مالک ہیں، اور کہا بھی جاتا ہے کہ فلانے صاحب اس کے مالک ہیں، اور مالک بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میری ملکیت ہے. یہ تمام کی تمام جو ملکیت ہے یہ عارضی ملکیت ہے، یہ حقیقی ملکیت نہیں ہے بلکہ یہ ظاہری ملکیت ہے. اصل ملک، اصل مالک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اس کائنات کے اندر بھی اور آگے آنے والے جتنی بھی مراحل اور کائنات ہیں اس کے بھی اللہ تبارک و تعالی مالک ہیں. آئے ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہی ہے اگر انسان توحید کے قائل ہو جائے اور رسالت کو سمجھ لے اور رسالت پر ایمان لے آئے تو پھر اس کے بعد قرآن کریم اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تنبیہ بھی فرما رہے ہیں, اس کی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر صرف دنیا کو مقصد بنا کے اور دنیا کی چیزیں اپنی ملکیت میں لے کے کہیں ظلم کے مرتکب نہ ہو جانا, کہیں چوری اور باتیں کے مرتکب نہ ہو جانا, کہیں غلط راستے پہ نہ چل پڑنا, بلکہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے. قرآن کریم میں بے شمار مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سر عام اعلان فرماتے ہیں لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ملکیت ہے. تو اگر مسلمان یہ مسئلہ سمجھ جائے اور واقعاً اس کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ دنیا کی جو مٹیریلز ہیں, جو دنیا کی اشیاء ہیں, جو دنیا میں عام طور پہ بہت ہی قابل رشک سمجھے جاتے ہیں, یہ سارے کے سارے مزے, یہ ساری لذتیں, یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہمیں اس کو نگران بنا دیا گیا ہے. جتنی زیادہ اشیاء ہو, جتنا بندہ مالدار ہو, جتنی زیادہ چیزیں اس کے ہاتھ میں ہو, اتنی زیادہ اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں, اتنا ہی مشکل اس کا حساب بھی ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آخرت میں سوال فرما سکتے ہیں کہ میں نے تمہیں دنیا میں اتنی چیزیں عطا کی, اتنے تمہیں مال عطا کیے, مزے عطا کیے, تو کہیں تو مجھے بھول تو نہیں ہے, کہیں تو اپنے خالق کی عبادت اور اپنے خالق کا خوف ذہن سے نکال تو نہیں دیا. اس لیے جب ہم یہ آیت کی تلاوت کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان اور کافر کا فرق وہ یہی ہے کہ کافر کیا کہتا تھا, وقالوا ما هي الا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. کفار کہتے تھے یہ دنیاوی زندگی ہی بس زندگی ہے, ہم اسی دنیا میں آ گئے بس پتہ نہیں کیسے, اور اس دنیا سے ہم چلے جاتے ہیں اور مرنے کی وجہ وہ زمانے کا گزر ہے, ایج ہے, جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہم مر جاتے ہیں. لیکن اہل اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رہنمائی فرما دی کہ ایک روز جزا قائم ہونے والا ہے, ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن کو یوم الدین کہا گیا ہے, ہم اردو میں کہیں گے بدلے کا دن ہے, جزا اور سزا کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن فیصلہ فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر جب کسی نے وقت گزارا, فرمایا سورہ ملک کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اپنے بھائیوں کو احسن معاملہ, یہ جو دنیا کا وقت ہے, یہ جو چند گھنٹے کی زندگی ہے, یہ اس لیے عطا فرمائی گئی ہے تاکہ آزما لیا جائے, ایگزام اور ٹیسٹ ہو جائے کہ کون آدمی اس میں اللہ کے اعمال پر چلا گا اور کون نہیں چلا. اور دنیا کی حقیقت کیا ہے, دنیا کو اگر آخرت کے مقابلے میں کمپیئر کیا جائے, موازنہ کیا جائے, تو مسلمان اور انسان کہیں گے وقالو, اور یہ لوگ کہیں گے ان ہی الا ساعۃ من النہار, اس طرح قرآن میں الفاظ آتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک گھڑی ہے, اور کہیں گے لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا, نہیں ٹھہرے ہم دنیا میں مگر ایک شام یا ایک دن. دنیا کی جو اتنی لمبی چوڑی زندگی ہم سمجھتے ہیں, 60 سال 70 سال بہت زیادہ اچھا صحت ہو تو 100 سال ہو جائے گی, یہ آخرت کے مقابلے میں سورہ احقاف کے آخر میں اللہ نے فرمایا ایک گھنٹے کے برابر ہے آخرت کے. اور وہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی سورہ نازعات کی کہ یا تو دن میں صرف شام کا وقت ہم نے وہاں گزارا یا صرف ایک صبح کا وقت ہم نے وہاں گزارا, ہم دنیا میں وقت گزار رہے ہیں, ہمیں رزق کی تلاش ہے, ظاہر بات ہے ہر انسان کو ضرورت ہے, ہمیں پیشی اپنانی ہوگی, ظاہر بات ہے انسان کو عزت عظیم ہوتی ہے, ہمارے یہاں پہ اولادیں پلتی بڑھتی ہیں, اگلے نسلیں آتی ہیں, یہ اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن دنیا کو اپنا مقصد بنا لینا یا دنیا ہی کو بس زندگی سمجھ لینا اور آخرت کو بالکل بھول بھال جانا، یہ ہمارے ایمان کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے، یہ ہمارے آخرت کے آسانیوں کو مشکلات میں بدل سکتا ہے۔ دنیا کے اندر پر عام طور پر انسان کو جب دنیا کے مال اور دنیا کے حکومت اور دنیا کی نیتیتیں عطا ہوتی ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور دین کے احکام کو بھلا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کما بدأنا اول خلق يعيد، جیسے یہ پہلی دفعہ دنیا میں آئے تھے بالکل اسی حال میں ہم ان کو دوبارہ لوٹائیں گے۔ یہ ہمارے جو محلات ہیں اور گھر اور بنگلے ہیں یہ ساتھ جانے ہیں، نہ مال ساتھ جانا ہے اور نہ ہی اس کے علاوہ دنیا کے مزید خرچے ساتھ جانے ہیں، بلکہ آپ اور کیجیے جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ لباس بھی نہیں ہوتا اس کے جسم سے۔ یہی حال ہے ایک دفعہ پھر آنے والا ہے، اور وہاں پہ کام آنے کے لیے، وہاں پہ کامیابی کے لیے نہ ہمیں قیمتی لباس کام آنا ہے، نہ ہمیں قیمتی اشیاء کام آنی ہے، نہ ہمیں محلات اور حکومتیں کام آنی ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اگر وہاں کامیابی ہے تو وہ اعمال اور ایمان کے ساتھ ہے۔ صرف اعمال اگر بغیر ایمان کے ہوں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی فرما دی کہ نہیں چاہیے ایسے اعمال کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، جو اللہ کے ساتھ کسی اور ذات کی عبادت کا مرتکب ہو، وہ اس کے اعمال ایسے ہمارے ہاں معتبر نہیں ہے۔ ایمان وہ ہو اور ایمان کے ساتھ اگر اعمال ہوں، وہ اعمال کون سے ہیں؟ وہ اعمال شریعت کے احکام ہیں، وہ اعمال سنت نبویہ ہے، وہ اعمال صحابہ کرام کے بتائی ہوئی روشنی پر چلنا ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا غمخوار اور غمگسار اس امت کے کون ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی عمل، کسی قسم کا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ سے کہلواتے تھے، کہہ دو کہ کیا میں نے تم تک دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ صحابہ کرام جواب میں کہتے تھے بلا بلغ یا رسول اللہ، آپ یقیناً پورا دین ہم تک پہنچا چکے ہیں۔ تو یہ جو سورہ فاتحہ کی آیات ہیں، جیسے کہ سورہ فاتحہ یہ ایک عظیم خزانہ ہے، اس میں پائے جانے والے امور اور اس میں پائے جانے والے اسرار اور رموز، اس میں پائی جانے والی حکمتیں، تمام انسانیت یکجا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے انتہا تک اور اس کے آخری مقصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن ایک عقل ناقص کے باوجود جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی روشنی ہے، اللہ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں علم عطا فرمایا، اس کی روشنی میں ہم علماء کرام خصوصاً اور پھر آپ جیسے مسلمان بھائیوں پر عموماً یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں ان اعمال اور احکام کو شامل کریں۔ آپ غور کیجیے اس زمانے میں چوری کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ چور کو اس بات کا خوف ہی نہیں ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن مجھے اسے چوری کا حساب دینا ہوگا۔ آج کل آپ جانتے ہیں کرپشن بہت زیادہ ہے، یعنی ایمان اور زمین کو پیسوں کے بدلے بیچ کر غیر قانونی اور غلط کام کیا جا رہا ہے۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ کرپشن کرنے والوں کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، وقالوا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اور یہ کفار اور غلام والے لوگ کہیں گے، یہ عجیب کتاب ہے، یہ عجیب ریکارڈ ہے کہ اس میں نہ کوئی بڑا کام چھوٹا ہے اور نہ کوئی چھوٹا کام ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی دنیا کے اندر کیا گیا ہے وہ جب عالم حاضر وہ ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. ولا یظلم ربک احدا, اور اللہ تبارک و تعالی کسی ایک پر بھی ظلم نہیں فرمائیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے سامنے آخرت کے احکام بیان فرماتے تھے, جب جنت کے احوال بیان فرماتے تھے, جب جہنم کے احوال بیان فرماتے تھے, تو بالکل ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہماری آنکھوں کے سامنے ہے سب کچھ. اور جب وہ مسلمان کو یقین ہو جائے اور اس اپنی آنکھوں سے گویا تو وہ تصور کرنے لگے کہ جنت موجود ہے, جہنم موجود ہے, اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حساب دینا ہے, سزا اور جزا کا عمل ہونا ہے, تو پھر اس کے نتیجے میں جو انسان نکلتے تھے ان انسانوں کو ابو بکر کہا جاتا تھا. ان انسانوں کو عمر عثمان اور علی اور عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر کہا جاتا تھا. یہ اس قسم کے جو آج تک سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود ایک مسلمان کے لیے مشعل راہ ہیں, اور آج بھی ہم ان کا نام لے کر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے دینی اسلاف اور بڑے ایسے لوگ تھے. اس لیے کہ ان کو یقین تھا, اس لیے کہ ان کا اعتقاد تھا. صحابہ کرام از حد کوشش کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی سے بچا جائے, لیکن انسان ہے اور انسان سے خطا ہو جاتی ہے. اگر خطا ہو جاتی تھی تو پھر فوری طور پہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں توبہ استغفار اور ندامت کر کے اس گناہ کی معافی طلب کر لیتے تھے. اب کیا حالات ہیں کہ گناہ تو گناہ کیے جا رہے ہیں اور گویا کہ اس دن کا یقین ہی نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے, اور پھر اس گناہ سے نہ کوئی شرمندگی, نہ کوئی استغفار, نہ کوئی توبہ, نہ کوئی ندامت. یہ تو بالکل ایسا ہو گیا جیسے کہ دین سے لایا جو ملا انکار کر دیا جائے. یہ ہمارے بنیادی تعلیمات کا حصہ ہے, اور ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے جو موقع عطا فرمایا ہے, اس موقع سے ہم بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. قرآن کریم کے احکام کے مطابق ہم عمل کریں, احادیث نبویہ کے احکام کے مطابق ہم عمل کریں, اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جب جائیں تو ہمارے پاس اعمال کا ایک ذخیرہ موجود ہو, اور پھر اللہ سے امید کریں, اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی امید کریں, اللہ کی مغفرت کی امید کریں. تب جا کے مومن یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی دنیا میں کچھ کر کے آیا ہوں. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ نہ دین پر عمل ہے, نہ دین کے احکام کا کوئی یاد رکھا جا رہا ہے, نہ اللہ کا خوف ہے, اور اس کے بعد کہا جائے کہ مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں. لہذا ہم سے یہ نہ کہا جائے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اعلان فرما دیا ہے کہ یاد رکھیں کہ جو نیک اعمال کریں گے ان کے ساتھ نیک برتاؤ کیا جائے گا, اور جو برے اعمال کریں گے ان کے ساتھ ان کے اعمال کے مطابق برتاؤ کیا جائے گا. افرج عالم مسلمین کل مجرمین ماں نقل کو بتاتا ہوں, کیا ہم اللہ کی بات ماننے والوں کو اور اللہ کے سامنے نافرمانی کرنے والوں کو برابر کر دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو دنیا کا قانون ہے, اور دنیا کے کسی ملک میں اجازت نہیں ہے اس کی کہ ایک صاحب پیدا ہوئے, دنیا میں انہوں نے ہر ہر سن کے غلط کام کیے, بدکاریوں کی, شراب پی, اور لوگوں کے حق مارے, ظلم کیا, جھوٹ بولا اور مر گئے, اور دوسرے صاحب انتہائی نیک اعمال میں لگے رہے, عبادات میں لگے رہے, اور وطن کو اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا, کسی کی عزت, کسی کی عزت, کسی کی پاکدامنی پر حملہ نہیں کیا, اور وہ جب دنیا سے چلے گئے تو نتیجہ دونوں کا برابر ہو؟ یہ تو نہ عمل کا تقاضا ہے, نہ قانون کا تقاضا ہے. اللہ تبارک و تعالی جو تو قادر مطلق ہے, اور وہی ذات ہے جس نے ہمیں یہ عقل, یہ فہم عطا فرمایا ہے, اس کے نزدیک کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اور قرآن کریم کی آیتوں میں اگر غور کیا جائے تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ مسلمین اور مجرمین یہ برابر نہیں ہو سکتے. لہذا جب قرآن میں ہمیں واضح طور پر حکم دے دیا گیا. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم مسلمین میں جاتے ہیں یا العیاذ باللہ ہم مجرمین میں جاتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کیا ہمیں اسلام کو روز اول سے یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ہمیں ایک بہترین مسلم بننا ہے, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک نیک عمل والا, تقویٰ والا, خشیت والا اور سنتوں والا شخص بننا ہے, ہمیں گناہ گار اور نافرمان نہیں بننا. میں نے آپ حضرات کے سامنے شروع میں ایک حدیث بیان کی کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کو اپنی دست قدرت میں لپیٹ لیں گے اور پھر اعلان فرمائیں گے کہاں ہیں وہ یہ کہتے تھے ہم بادشاہ ہیں, کہاں ہیں وہ حکومتوں والے, کہاں ہیں وہ اپنی زمین کے مال والے جو بڑے بدمان ہوا کرتے تھے اور دنیا ان سے ڈرتی تھی. اے میں جدہ روم اے میں متکبر ہوں, وہ کہاں ہیں کہ جن کی ناک پہ مرغی بیٹھنا بھی برداشت نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی اصل نیکیت ہے اور ہم سب کے سر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اس دنیا کے اندر اللہ ہی کی عبادت کے لیے آئے ہیں. وما خلق الجن والانس الا ليعبدون, ہمیں اور کسی مقصد کے لیے نہیں بھیجا گیا مگر یہ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اللہ کی عبادت اللہ کی بتائی ہوئی کتاب کے ساتھ ہوگی, اللہ کی عبادت اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے مطابق ہوگی, اللہ کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئے دین کے اعتقاد اور دین کی تعلیمات کے مطابق ہوگی. اور وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن کے بارے میں قرآن نے کہا الرحمان, اصل اور حقیقی بادشاہت وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. والامر یومئذ, اور حکم اور بادشاہت صرف قرآن میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرمائیں گے یوم الملک اليوم, اب بتاؤ کس کی ہے بادشاہ, کون ہے مالک, کون ہے حاکم, کس کا حکم چلتا ہے. کسی مخلوق کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے وہ آواز نکال سکے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی فرما دیں گے اللہ الواحد القہار, بادشاہ صرف اللہ کی ہے جو ایک ہے اور جو سب پر غالب ہے. آج کل کے دور میں مسلمانوں کو مہنگوں بھی کھایا جاتا ہے اور ہمارے بھائی لوگ بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں کہ ارے بھائی مخالفین کے پاس بڑا آسانہ ہے, بڑی ٹیکنالوجی ہے اور انہوں نے بڑی تحقیق کی ہے. یاد رکھیے واحد القہار, اصل بادشاہت اور ملک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں, اللہ کے فضل اور رحمت میں جو مسلمان آ گئے ہیں. دنیا کے اندر تو بظاہر آزمائشیں آتی ہیں, کون ایسا ہے جو آزمائش سے نہیں گزرا. پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود جن آزمائشوں سے گزرے ہیں, آج کے دور میں اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو آدمی کا دل کانپ اٹھتا ہے. آپ کے اوپر جو ظلم کھائے گئے یا آپ کے خلاف جو اعمال کیے گئے یہاں تک کہ قتل کرنے کے ڈر پہ اور آپ کے بندان مبارک اس پر وار کیا گیا اور طائف میں جا کے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, مکہ سے نکال کر وادی میں بن کر کے جو سلوک کیا گیا, یہ ساری آزمائش ہے. لیکن ایک ذرہ برابر بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پیغام میں, دین کی تعلیم میں, قرآن کے احکام میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز اور تبدیلی برداشت نہیں کی. ہمیں یہ ایمان پیدا کرنا ہوگا, ہمیں اپنے اللہ کے سامنے یہ بات ثابت کرنی ہوگی کہ ہم بھی وہ ایمان والے ہیں, وہ مسلمان ہیں کہ جو اللہ کے فضل سے اس وقت موجودہ دنیا کے تمام زیر زمین پر حاکم بن چکے ہیں. لیکن صرف کہنے سے نہیں ہوگا, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی ہے, سنتیں عطا فرمائی ہیں, شریعت عطا فرمائی ہے. یہ صرف باتیں نہیں ہیں, صرف اس سے کہانیاں نہیں ہیں, بلکہ علم ہوتا ہی وہ ہے جس پر عمل کیا جائے اور ہر بار خاص کا علم ہو اور اس پر عمل نہ کیا جائے تو وہ جو مشہور سوالات ہیں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال فرمائیں گے. سب تک اس کو درست کرنے تو آج بھی مدینہ کی گلیاں اور مدینہ کے شہر کی یاد ہم تازہ کر سکتے ہیں. صرف باتوں سے نہیں کوئی جگہ مدینہ بنتی, صرف ناروں سے نہیں بنتی, بلکہ ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ آج کہا جا رہا ہے کہ کوئی کامیاب ریاست ہو اور ایک کامیاب معاشرہ اور قوم ہو تو وہ مدینہ جیسا ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کامل تربیت فرما دی تھی. اور دیکھیے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تبارک و تعالی ہی تمام انسانوں کے مربی ہیں, ان کے رب ہیں. جب وہ ہمارے رب ہیں تو ہم اس کے نافرمانی نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی کا رحم و فضل وہ بہت بڑا ہے, وہ بہت زیادہ ہے, ہماری اور آپ کے وہم و گمان میں آ بھی نہیں سکتا. تو پھر اس کے باوجود ہم اپنے اللہ کو کیوں ناراض کریں؟ ہم کیوں گناہوں کی طرف جائیں؟ ہم کیوں ان راستوں پر جائیں کہ جن راستوں کو اللہ نے محبوبین اور بالغین کہا ہے؟ اور پھر جب یہ بات بھی ثابت ہو گئی تو پھر جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی آلہ ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے, تو ہمیں اسی کے مطابق اس کے ساتھ چلنا ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عمل دنیا کا وہ قدر بقائے کرتی ہے, وہ عمل آخرت قدر بقائے کرتی ہے. دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے. اب دنیا میں جب ہم رہتے ہیں تو قرآن نے کہہ دیا کہ ایک گھنٹہ ہو جائے ایک شام اور ایک صبح کے برابر ہے, اور آخرت رکھ وہ ابد آباد ہے, ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. لیکن ہمارا عمل اس کے الٹ ہو چکا ہے. صبح اٹھتے ہیں تو دنیا کی تگو دور میں, دنیا کی بھاگ دور میں دور گھومنے لگ جاتے ہیں, اور کہیں کبھی کبھار موقع مل جائے اللہ کے نیک بندے کو تو وہ قرآن اور دھان کی تلاوت کرتا ہے, وہ نمازیں پڑھتا ہے, وہ روزے رکھتا ہے. ہمارے اعمال کا تناسب اس حدیث کی روشنی میں وہی ہونا چاہیے جو دنیا اور آخرت کے وقت کا تناسب ہے. دنیا کے لیے اتنا کر لیا جائے کہ جس میں عزت سے اور جس میں سکون اور آرام سے زندگی گزر سکے, اور وہ زندگی بھی اس لیے گزرے کہ وہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرے. اور آخرت کا اصل ہے, آخرت ہی ہمارا انجام ہے, تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئی اور کہنے لگی, یا رسول اللہ تو غور میں, اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہوا ہے, آپ مجھے گناہ سے پاک کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی, دوسری طرف دیکھا تو دوسری طرف سے آ گئی اور یہی بات آئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماع کروایا, پھر وہ خاتون تیسری بار آئی اور کہنے لگی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے یہ, اور آخرت میں اس خاتون کا یقین دیکھیے, کہنے لگی کہ مجھے اس گناہ سے پاک کیجیے تاکہ آخرت میں اس کی سزا نہ ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا گناہ ہوا ہے؟ کہنے لگی کہ مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے اور میں بہت شرمندہ ہوں, اب میں اس گناہ سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, انہیں اقرار کر لیا ہے, اور اقرار کے بعد جو سزا ہوتی ہے وہ تم پر جاری ہوگی. لیکن تم ابھی خانہ ہو, پریگنٹ ہے, اور گناہ کا تعلق ہاتھ کے ساتھ ہے, گناہ کا تعلق بچے کے ساتھ نہیں ہے. لہذا انتظار کرو, جب یہ بچہ دنیا میں آ جائے تو پھر اس میں تمہارے منت کی اور دودھ کی ضرورت ہوگی, اس کا بھی انتظار کرو. جب یہاں تک کہ یہ بغیر دودھ کے کھانے پینے کے قابل ہو جائے تو پھر تم میرے پاس آؤ, اور پھر تمہیں اس سزا جو شریعت میں کہی گئی ہے وہ تم پر جاری کی جائے گی. نہ اس کا کوئی ریکارڈ رکھا گیا, نہ اس کے بارے میں کوئی ایف آئی آر کٹی, نہ کوئی نوٹس دیا. محدثین فرماتے ہیں جب وہ بچہ اس قابل ہوا کہ وہ روٹی وغیرہ کھانے لگا تو وہ خاتون اس بچے کو اپنے گود میں اٹھا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا, دیکھیے اس کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ہے, پتا چلا کہ اب اس کو میری گود کی ضرورت نہیں ہے, لہذا اب مجھے اس گناہ سے پاک کر دیا جائے، مجھے پاک کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جو سزا ہے سنسار کی پتھر کی وہ اس خاتون کو دے دی گئی اور وہ شہید ہو گئی، مر گئی۔ جب اس کے جنازے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ کے رسول، یہ تو ایک بدکار خاتون تھی، اس نے گناہ کیا تھا اور آپ اس کے جنازے پڑھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جو توبہ کی تھی، اگر اس توبہ کا دسواں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو مدینہ میں کوئی ایک آدمی بھی بغیر مغفرت کے نہیں رہے گا، ایسی توبہ کی تھی اس نے۔ تو یہ واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کا مقصد ہے کہ اس خاتون کا ایمان دیکھیں، اس کا آخرت کے بارے میں عقیدہ اور عزم مسلم دیکھیں کہ دنیا کی چند گھنٹوں کی تکلیف یا چند پتھروں کی تکلیف اٹھانے کے لیے وہ 2.5 سال بعد چلی آئی، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ چھوڑو کوئی بچت ہو جائے گی یا بھول جائے گا کوئی یا میں کیوں اپنی جان دلواؤں۔ یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ یوم الدین کے بارے میں۔ آج دنیا کے اندر جو ہمارے اعمال ہیں اس کا پورا کا پورا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمیں دینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے مالک ہیں، نہیں ولی ہوں والا شفیع ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن دن نہ کوئی بچانے والا ہوگا، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، نہ کوئی تعلق چلے گا، نہ کوئی رشوت چلے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سارے کے سارے مخلوق برابر ہے، اور جس کے ساتھ جیسا حل اس نے کیا ہوگا اسی کے ساتھ اس کو جزا اور سزا دی جائے گی۔ یہ عقیدہ ہمارے اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ہے، جیسے میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلے بیان کیا کہ وحدانیت ہے، رسالت ہے اور ایمان بالآخرت ہے۔ لیکن آج کل بظاہر اعمال اور لوگوں کی حرکتوں کو دیکھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ لوگوں کا آخرت سے ایمان ہی ختم ہو گیا، اور لوگوں کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ایمان بالآخرت اور رسالت و توحید پر ایمان مضبوط فرمائے، قائم و قائم فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله العليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعز علم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة الا قضيتها، يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين، اللهم اغفر بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، فانه ما يعز له عليك ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعالي. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك الصحه والامانه وحسن الخلق ورباب القدر والعفه. اللهم انا نسالك كل خير سالك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ول امورنا خيارنا، ولا تول امورنا شرارنا، وارزقنا حضرة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر امورنا. ربنا ارزق قلوبنا بعد اذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحرمنا من لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرمائے جو بیمار ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضائل سے صحت اور شفا عطا فرمائے جو ہمارے بھائی اور ہمیں دنیا سے گزر چکے ہیں حالت ایمان پر اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں مقامات عطا فرما دے دنیا کے اندر جو ایک وبا پھیل چکی ہے اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کی حفاظت فرمائے اہل اسلام کو اس وبا کے شر اور فساد سے اور نقصانات سے محفوظ فرمائے خصوصاً حرمین شریفین کو اور خصوصاً اسلام کے اس قلعے پاکستان کو یہاں کے اہل کو یہاں کے رہنے والوں کو یہاں کے باسیوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تبارک و تعالی حضرت والد صاحب کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے ان کا سایہ محترم ہم پر قابل سلامت فرمائے اور حضرت کا فیض دن 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 رات چکنے ترقی ترقیات کے ساتھ عام فرمائے جامعہ حبیہ سن العلوم اور اس کے تمام متعلقات اور شاخیں جہاں اللہ کے فضل سے تعلیمی سال مکمل ہو چکا ہے بار ہر امتحانات کا سلسلہ جاری ہے اللہ تبارک و تعالی بخیر فرمائے پائے تکمیل کو پہنچائے اور اس سلسلے کے پر قیام قائم و دائم رکھے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير الحافظ وهو ارحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمته.